السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ گزر ہیں انجم ہیرل گل۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حسب معمول خبروں سے، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
توہین مذہب کا الزام، جہلم میں احمدیہ جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی فیکٹری نظر آتش، احمدیوں کی ایک عبادت گاہ جلائے جانے کی بھی رپورٹ مل رہی ہے۔ پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت اور چین نے دہشت گردی سے متعلق اطلاعات کے تبادلے پر رضامندی ظاہر کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے صدر براک اوباما نے مالی میں ہوٹل پر ہونے والے دہشت گرد حملے کو گھناؤنا قرار دیتے ہوئے عزم ظاہر کیا ہے کہ قاتلوں کا مسلسل پیچھا کیا جائے گا۔ اور بیلجیم کے دارالحکومت میں انتہائی مسلح سیکیورٹی افواج نے گلی کوچوں میں گشت جاری رکھا جبکہ سب وے اس کو بند کیا گیا۔ حکومت نے پیرس میں ہونے والے مربوط حملوں جیسے خطرے کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں پولیس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ جمعے کی رات جہلم میں مشتعل لوگوں کے ایک ہجوم نے توہین مذہب پر مبنی افواہوں کے بعد ایک فیکٹری کو آگ لگا دی۔ فیکٹری کے مالک کا تعلق احمدی کمیونٹی سے بتایا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں۔
حکام نے بتایا ہے کہ جمعے کی رات دیر گئے جہلم میں مشتعل ہجوم نے توہین مذہب کا الزام عائد کرتے ہوئے ایک احمدی شخص کی فیکٹری نظر آتش کرنے کے بعد ہفتے کے روز اسی علاقے میں احمدیوں کی ایک عبادت گاہ جلائے جانے کی رپورٹیں بھی مل رہی ہیں۔ اس علاقے میں مبینہ طور پر نظم و نسق کی خراب صورتحال کے پیش نظر سرکاری ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے قیام امن کے لیے فوج کو سول حکام کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ اس فیکٹری کے سیکیورٹی آفیسر کی ان شکایات پر گرفتاری کے بعد پیش آیا کہ موصوف نے مبینہ طور پر قرآن پاک کے اوراق کے جلانے کا حکم دیا تھا۔ احمدیہ جماعت کے ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں اس واقعے کے بارے میں بتایا۔
اصل میں یہ کل وہاں پہ ایک ہماری پاکستان چپ بورڈ فیکٹری ہے جہلم کے قریب، بالکل جہلم کے شہر کے قریب، جی ٹی روڈ کے اوپر، وہاں پہ کسی ان کے ورکر نے یہ الزام لگا کے کہ یہ یہاں پہ قرآن جلایا گیا ہے یا اور آگ جلایا گیا، اور اس کو انہوں نے ایشو بنایا، اور ایشو بنانے کے بعد پھر وہ جس طرح یہاں پہ ہمارے پہلے بھی ہمارے ساتھ، تو یہ کون سا پہلا واقعہ ہے، پہلے بھی یہ اسی طرح کرتے ہیں، موب لے کے آئے، موب لے کے آ کے انہوں نے فیکٹری کو جلا دیا۔ اندر بندے تھے، وہ بڑی مشکل سے وہ انہوں نے اپنی جانیں بچائیں اور وہ وہاں سے نکلے، پوری فیکٹری جل گئی ہے وہاں پہ بالکل، اور وہ سارا ختم ہو گیا۔ یہ ایشو تھا، 2-3 گھنٹے انہوں نے جی ٹی روڈ بلاک کیے رکھی، سب کچھ ہو گیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جانیں بچ گئی ہیں، ورنہ ابھی پچھلے سال گوجرانوالہ میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا، الزام لگایا اور بغیر تحقیق کیا ہوا کیا نہیں، اور وہ سارے پولیس نے بندہ بھی پکڑ لیا، وہ سارا کچھ جلا کے راک کر دیا۔
ترجمان احمدیہ جماعت نے اس امر کی تصدیق کی کہ جس احمدی شخص پر توہین مذہب کا الزام ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ تاحال اس واقعے کی ایف آئی آر درج ہونے سے متعلق ان کے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ترجمان احمدیہ جماعت نے بتایا کہ ہفتے کے روز بھی علاقے میں کشیدگی موجود ہے۔
سب سے پہلے تو ہمیں جانے بچانے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ابھی بھی وہاں پہ پورے شہر میں ارد گرد کافی زیادہ ٹینشن ہے، صورتحال کافی خراب ہے، تو اس میں ایک دو اور جو قریب کے گاؤں ہیں جہاں کچھ گھر ہیں وہاں پہ بھی ٹینشن بن گئی۔
اس کشیدگی ہی کی وجہ سے وفاقی وزیر داخلہ نے فوج کو سول حکام کی مدد کرنے کا کہا ہے۔ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ توہین مذہب ایک ایسا معاملہ ہے کہ پاکستان میں ایسے الزامات جو بھی ثابت بھی نہ ہوئے ہوں، ان کے محض منظر عام پر آنے پر ہی اکثر مشتعل ہجوم حرکت میں آ جاتے ہیں اور بعض اوقات ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ احمدیہ جماعت کو شکایت ہے کہ اس کے ارکان مسلسل ایسے الزامات پر تشدد کا نشانہ بنتے رہتے ہیں جو بعد ازاں ثابت نہیں ہو پاتے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس کے دوران میں احمدیہ جماعت سے تعلق رکھنے والے 11 افراد اپنے مذہب کی وجہ سے قتل ہوئے اور ان میں سے کسی کا بھی قاتل گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلح افواج اس مہم کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گی اور شہیدوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دی جائیں گی۔ وہ واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور حصول امن کے لیے دی جانے والی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انہوں نے یہ بات واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں کہی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق جنرل راحیل شریف نے کہا کہ پاکستان ہمسایہ ممالک سے برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتا ہے۔ فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے موجودہ اور ابھرتے ہوئے نئے خطرات سے نمٹنے کے بارے میں پاکستان اور امریکہ کا موقف یکساں ہے۔ واضح رہے کہ اپنے دورے کے دوران امریکی حکام سے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے دیگر امور کے علاوہ جنرل راحیل شریف نے علاقائی سلامتی اور افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل کو آگے بڑھانے کی راہ میں حائل مشکلات اور دشواریوں پر بھی بات چیت کی تھی۔ جنرل راحیل شریف نے جمعے کی شب امریکہ کی قومی سلامتی کے قایا مقام مشیر سے بھی ملاقات کی، جس میں علاقائی سلامتی اور دہشت گردوں کے خلاف جاری کارروائیوں کے علاوہ شدت پسندوں کی مالی معاونت روکنے پر بھی بات چیت کی گئی۔ 2013 میں پاکستانی فوج کی کمان سنبھالنے کے بعد یہ جنرل راحیل شریف کا دوسرا دورہ امریکہ ہے۔ واضح رہے کہ ان کے اس دورے سے قبل پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اکتوبر کے اواخر میں امریکہ کا دورہ کیا تھا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ فوج کے سربراہ کا دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امریکہ میں قیام کے دوران جنرل راحیل شریف نے نائب امریکی صدر جو بائیڈن، وزیر خارجہ جان کیری، وزیر دفاع ایش کارٹر اور امریکہ کے خفیہ ادارے سی آئی اے کے سربراہ جان برینن سمیت اعلی عہدیداروں اور اراکین کانگریس سے بھی ملاقاتیں کیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مختوم امین فہیم طویل عدالت کے بعد کراچی کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 76 برس تھی۔ مختوم امین فہیم پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر بھی تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف اور کئی دیگر سیاسی قائدین نے امین فہیم کے انتقال پر دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کے جنوبی صوبے زابل میں نامعلوم مسلح افراد نے شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پر پیش آیا جب رواں ماہ ہی زابل سے 7 مغوی ہزارہ افراد کی لاشیں برآمد ہونے پر اس کے خلاف ملکی تاریخ کے بڑے احتجاجی مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ حکام کے مطابق ہفتے کے روز الصبح مسلح افراد نے کابل اور کندھار کے درمیان مرکزی شاہراہ پر مسافر بسوں کو روکا اور شناخت کے بعد ان میں سے ہزارہ برادری کے لوگوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ تاحال اغوا کاروں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا اور ہی کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن جنوبی افغانستان میں طالبان اور داعش سے وابستہ شدت پسند شیعہ لوگوں کے اغوا میں ملوث رہے ہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان ہفتے کے روز دہشت گرد گروپوں سے متعلق انٹیلیجنس کے تبادلے کے معاہدے کو سیکیورٹی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون میں نمایاں پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بیجنگ سے جاری ہونے والے ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان بین الاقوامی دہشت گردی کے مقابلے کے لیے دہشت گرد کارروائیوں، دہشت گرد گروپوں اور ان کے رابطوں کے بارے میں معلومات کے تبادلے پر اتفاق ہوا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارت اور چین نے سلامتی کے شعبے میں باہمی تعاون میں اضافہ کرتے ہوئے مواصلاتی چینلوں کے ذریعے دہشت گرد گروپوں اور ان کی سرگرمیوں کے سلسلے میں اطلاعات کے تبادلے پر ہفتے کے روز رضامندی ظاہر کی۔ چین کے دورے پر جانے والے بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ اور چینی رہنماؤں اور سلامتی اہلکاروں کے مابین بیجنگ میں تبادلے خیال کے بعد ایک جامع مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں نے دہشت گرد گروپوں، ان کی سرگرمیوں اور ان کے روابط سے متعلق اطلاعات کے تبادلے کے ذریعے بین الاقوامی دہشت گردی سے لڑنے کے سلسلے میں تعاون میں اضافہ سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں فریقوں نے علاقائی اور کثیر فریقی سطحوں پر انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو مربوط کرنے اور انسداد دہشت گردی کے ماہرین کے گروپوں کے تبادلے پر بھی رضامندی ظاہر کی۔ بھارتی حکام کے مطابق اس قسم کے تعاون سے دونوں ملکوں کے مابین علاقائی اور عالمی دہشت گرد گروپوں کے سلسلے میں تبادلہ خیال اور تجزیہ میں کافی مدد ملے گی اور یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اگرچہ راجناتھ سنگھ اور بھارتی اہلکار شمال مشرق کے دہشت گرد گروپوں کے بارے میں انسداد دہشت گردی کے قریبی تعاون کے نتائج کے سلسلے میں خاموش ہیں، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت چین سلامتی تعاون میں نئی قربت سے دہشت گردی سے متعلق بھارت کو درپیش چیلنجوں پر مثبت اثر پڑے گا۔ مشترکہ بیان میں دونوں ملکوں کے وزرائے داخلہ کی سربراہی میں قائم ہونے والے نئے سیکورٹی میکانزم کا حوالہ دیا گیا، جو کہ دونوں ملکوں کے سیکورٹی معاملات کا ہر دو سال پر جائزہ لے گا۔ دریاسنا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کوالالمپور میں چین کے اپنے ہم منصب لی کی کوئنگ سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آسیان اجلاس کے موقع پر الگ سے ہونے والی اس ملاقات کے بارے میں چینی وزیر اعظم نے کہا کہ چین اور بھارت دنیا کے دو بڑے ترقی پذیر ملک ہیں اور ان کے مفادات مشترک ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی صدر براک اوباما نے ملائیشیا کے دارالحکومت میں علاقائی سربراہوں کی ایک کانفرنس میں کہا ہے کہ جمعے کے روز بماکو میں ہونے والے حملے سے دہشت گردی کے خلاف امریکی عزم مزید مضبوط ہوا ہے۔ صدر کا کہنا ہے،
We will stand with the people of Mali as they work to rid their country of terrorists and strengthen their democracy۔
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ایسے میں جب مالی کے لوگ اپنے ملک کو دہشت گردی سے نجات دلانے اور اپنی جمہوریت کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اپنے اتحادیوں اور رفقا کے ساتھ مل کر امریکہ ان پر رحم نہیں کھائے گا جو ہمارے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ہم دہشت گرد نیٹ ورکس کو جڑ سے اکھاڑنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہم ان قاتلوں کو کہیں پناہ نہیں لینے دیں گے۔ صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ اب بھی ان تمام امریکی شہریوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے جو حملے کے وقت ریڈیسن بلو ہوٹل میں موجود تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک امریکی شہری بھی تھا۔ مرنے والوں میں فرانسیسی، چینی اور کینیڈین شہری شامل ہیں۔ جمعے کے اس حملے کے متاثرین کے احترام میں مالی کے صدر نے 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ صدر ابراہیم ابوبکر کیتا کے الفاظ ہیں، مالی کے صدر کہہ رہے ہیں کہ میں مالی کی پوری قوم اور حکومت کی طرف سے ان خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ مالی کے مرد و خواتین پر یہ واقعات بہت گراں گزرتے ہیں اور دنیا بھر میں بہت سے ملکوں کے مرد و خواتین پر بھی۔ ہوٹل پر حملے کے گھنٹوں بعد بھی سرکاری فوجیوں نے درجنوں یرغمال افراد کو رہائی دلائی۔ مغربی افریقہ کے دو دہشت گرد گروپوں القاعدہ ان اسلامک مغرب اور اس سے منسلک المرابطون نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بیچ جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔ کیمرون میں سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ خود کش حملے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے اور شبہ ہے کہ دہشت گرد گروپ بوکو حرام کے ارکان نے یہ حملہ کیا۔ کیمرون کے شمالی علاقے میں بوکو حرام کا یہ تازہ ترین حملہ ہے۔ بوکو حرام کیمرون، چاڈ، نائجر اور نائجیریا پر حالیہ حملوں میں حملے کرتا آ رہا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے جنوب مشرقی ایشیائی لیڈروں پر زور دیا ہے کہ وہ جہادیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شدت پسندی کی بجائے اعتدال پسندی کے لیے متحد ہوں۔ آسیان کے 27ویں سربراہی اجلاس کے آغاز پر میزبان لیڈر نے کہا کہ وہ اس موقع پر جو خطاب کرنا چاہتے تھے، اب وہ فرانس، مالی اور دوسری جگہوں پر مسلمان انتہا پسندوں کے حالیہ دہشت گرد حملوں کے تناظر میں اس میں ترمیم کر رہے ہیں۔ ملیشیا کے وزیر اعظم رزاق نے کہا کہ دنیا کو یہ حقیقت فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ دہشت گردوں کے نظریات کو دروگوئی کے طور پر سامنے لانا چاہیے، کیونکہ ان کا اسلام کے طور ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بیلجیم کے دارالحکومت میں انتہائی مسلح سیکیورٹی افواج نے گلی کوچوں میں گشت جاری رکھا ہے جبکہ سب ویز بند رہے۔ حکومت نے پیرس میں ہونے والے مربوط حملوں جیسے خطرے کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ پیرس حملوں میں 130 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم چارلس مائیکل نے کہا کہ خطرے کی سطح کو انتہائی حد تک بڑھانا اس بات کی علامت ہے کہ انتہائی سنگین اور فوری خطرہ موجود ہے، جس کی بنیاد ان درست معلومات پر ہے جو حکام نے حاصل کی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ متعدد افراد ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ممکنہ طور پر کئی مقامات پر حملے کر سکتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کے جیمی ڈیٹمیر کو بتایا ہے کہ جس درست اصطلاح کا ذکر وزیر اعظم نے کیا ہے، وہ یہ امکان بھی ہے کہ پیرس حملوں کا کلیدی مشتبہ صالح عبدالسلام کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چلایا جا سکا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ برسلز میں خود کو سر عام دھماکے سے اڑا دے، جس کے لیے گرینڈ پلیس اور سینٹرل ٹرین اسٹیشن ہو سکتا ہے۔ یورپ بھر میں عبدالسلام کی گرفتاری کے لیے حکام انتہائی کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر براک اوباما شام کے مزید پناہ گزینوں کو امریکہ میں پناہ دینے کے اپنے منصوبوں کی وکالت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ملائیشیا میں انہوں نے تشدد اور غربت کی وجہ سے بے گھر ہونے والے بچوں سے ملاقات کی ہے۔ کوالالمپور میں صدر براک اوباما نے ڈگنیٹی فار چلڈرن فاؤنڈیشن کا دورہ کیا اور پناہ گزین بچوں سے ملاقات کی، جن میں کچھ امریکہ آئیں گے۔ مزید تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں قمر عباس جعفری سے سنیے۔
بچوں سے بات کرتے ہوئے صدر اوباما نے اس موقع پر کہا،
Do you know what you want to be when you grow up? An engineer. You are going to be an excellent engineer. I can tell.
آپ جانتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ بچوں نے جواب دیا انجینئر. تو صدر نے کہا کہ انجینئر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہترین انجینئر بنیں گے. یہ تھے صدر اوباما جنہوں نے ہفتے کے روز کوالالمپور میں پناہ گزین بچوں کو یہ یقین دلایا کہ امریکہ میں ان کا ایک دوست موجود ہے. اس دورے سے صدر کو امریکہ میں ان لوگوں کے خلاف دباؤ ڈالنے کا ایک اور موقع مل گیا جو اس سال جنگ سے تباہ حال شام سے 10,000 پناہ گزینوں کو امریکہ لانے کے ان کے منصوبوں کی مخالفت کر رہے ہیں.
People who have been forgotten or who've been discriminated against or who've been tortured or who've been subject to
یہ وہ لوگ ہیں جن کو فراموش کر دیا گیا ہے یا جن کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے یا جنہیں اذیتیں دی گئی ہیں یا پھر جنہیں ناقابل بیان تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے یا پھر جن کو بہت نوعمری میں ہی ان کے خاندانوں سے جدا کر دیا گیا ہے. اور یہ امریکی قیادت کی خصوصیت ہے کہ ایسے حالات میں ہم روشنی کا منارہ ثابت ہوتے ہیں، اس وقت نہیں جب ہم ایسے حالات کے جواب خوف کی بنیاد پر دیں. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. ایوان نمائندگان میں صدر اس ریپبلکن اکثریت اور خود اپنے ڈیموکریٹک ساتھیوں کا حوالہ دے رہے تھے جنہوں نے 137 کے مقابلے میں 289 ووٹوں کی اکثریت سے ان عراقیوں اور شامیوں کے ملک میں داخلے کے لیے چھان بین کے سخت نظام کو نافذ کرنے کے واسطے قرارداد منظور کی جن کو پناہ گزینوں کے طور پر یہاں لانے کی تجویز تھی. اطلاعات کے مطابق پیرس حملوں کا ایک مشتبہ ملزم شامی پناہ گزینوں کے ایک گروپ کے ساتھ یورپ میں داخل ہوا تھا، بعد میں پولیس کے ایک چھاپے میں وہ مارا گیا. امریکہ میں بہت سوں کو خطرہ ہے کہ اسلامی انتہا پسند شامی پناہ گزینوں کو لانے کے پروگرام کو امریکہ میں داخل ہونے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور پھر وہ یہاں حملے کر سکتے ہیں. ریپبلکن سینیٹر ٹیڈ کروز نے، جو کہ صدارتی امیدوار بھی ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھیوں پر شامی پناہ گزینوں کو لا کر بسانے کی ناقص حکمت عملی کی حمایت کا الزام لگایا.
But they are supporting a policy of bringing tens of thousands of Syrian Muslim refugees into this country, knowing full well that we
اور وہ ایسے ہزاروں شامی پناہ گزینوں کو اس ملک میں لانے کی پالیسی کی حمایت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم یہ تعین نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کون یہاں جہاد کرنے آ رہا ہے. صدر اوباما کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کے ملک میں داخل ہونے سے قبل چھان بین کے ایک سخت عمل سے ان کو گزرنا ہوگا. پناہ گزینوں کو لانے کے پروگرام میں تبدیلی سے متعلق بل کا سینٹ میں مستقبل غیر یقینی ہے، لیکن صدر اوباما پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ضروری ہوا تو وہ بل کو ویٹو کر دیں گے. قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ کے نائب صدر نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں صدر اوباما اور اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ وہ دہشت گردوں سے ملک کا تحفظ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے انتہائی خطرے سے دوچار افراد میں سے بیشتر کو یہاں پر پناہ دی جائے گی. انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اور صدر امریکی عوام کے تحفظ کو اپنی پہلی ترجیح خیال کرتے ہیں، لیکن پناہ گزینوں کے لیے دروازے بند کرنا اقدار سے روگردانی ہوگی. امریکہ میں داخل ہونے والے تمام پناہ گزینوں کی کڑی پڑتال کی جاتی ہے. نائب صدر نے یاد دلایا کہ داعش چاہتا ہے کہ جن مسلمانوں کو وہ دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے ہم انہیں تنہا چھوڑ دیں. ہم اپنی سلامتی کو ترجیح دیتے ہوئے کامیاب و کامران رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آزادی، کشادہ دلی اور برداشت جیسی بنیادی امریکی اقدار پر سمجھوتا کرنے سے انکار کرتے ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ شام میں داعش عسکریت پسندوں کے اہداف کے خلاف بمباری کی کارروائیاں مؤثر ثابت ہو رہی ہیں، لیکن روس کو دہشت گرد حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مزید اقدامات درکار ہیں. روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئگو نے کہا کہ جنگی طیاروں اور بحریہ کے کروز میزائل کی مدد سے کیے جانے والے حملوں میں تیل کی تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا ہے اور ایندھن لے جانے والے سینکڑوں ٹرکوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے. روس کے عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ ان حملوں میں مشرقی شام میں سینکڑوں عسکریت پسند بھی ہلاک ہو چکے ہیں. روس نے داعش کے خلاف لڑائی میں اضافہ کر دیا ہے جب سے اس دہشت گرد گروپ نے جزیرہ نما سنائے پر روس کے جہاز کو بم دھماکے سے تباہ کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی. اس حادثے میں جہاز پر سوار عملے کے تمام 224 افراد ہلاک ہو گئے تھے. چین میں سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ جمعے کو دیر گئے شمال مشرقی شہر میں کوئلے کی ایک کان میں آتش زنی سے 21 کان ہلاک ہو گئے ہیں. شنوا خبر رساں ادارے نے کہا ہے کہ امدادی کارکن جکسی شہر میں واقع سرکاری کان میں لاپتہ ایک ورکر کو بھی تلاش کر رہے ہیں. کم سے کم 16 افراد باہر نکلنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے. ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آگ کے بھڑک اٹھنے کی وجہ کیا رہی. خبریں ختم ہوئیں. پیرس پر حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد روس اب سینائی میں مسافر بردار طیارے میٹرو جیٹ فلائٹ نمبر 9268 کے گرائے جانے کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیتے ہوئے شام میں اپنی فضائی کارروائیوں کا دائرہ بڑھا رہا ہے اور آئی ایس یعنی داعش کے خلاف ایک بڑا عالمی اتحاد بنانے کی اپیل کر رہا ہے. تاہم کرملن کے ناقدین کا کہنا یہ ہے کہ روس کو اپنی تنہائی ختم کرنے کے لیے دستیاب اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا کرملن اپنے ان مغرب مخالف تندو تیز بیانات سے خود کو دور کر سکتا ہے جن میں حالیہ برسوں کے دوران اس نے تیزی سے اضافہ کیا تھا. ماسکو سے وائس آف امریکہ کے چارلز مینز کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے.
Всех предметах, о которых я сказал, выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства, чем объясняется большой разброс частей фюзеляжа самолета на таком расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
ٹیلیویژن پر دکھائے جانے والے ایک اجلاس میں روس کی سیکیورٹی سروسز کے سربراہ الیگزینڈر بورٹنیکوف نے صدر ولادیمیر پوٹن کو بتایا کہ مسافر بردار طیارے میٹرو جیٹ ایئر لائنز کے ملبے میں غیر ملکی دھماکہ خیز مواد کی علامتیں ملی ہیں جو وہی معلومات تھیں جس بارے میں مغرب کے اکثر لوگ بہت پہلے اپنا شک ظاہر کر رہے تھے. مسٹر بورٹنیکوف نے اپنی حتمی رائے دیتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ صرف دہشت گردی کی کارروائی کا شاخسانہ ہو سکتا ہے. اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صدر پوٹن نے انصاف کی فراہمی کا دعویٰ کیا اور یہ اعلان کیا کہ اس دہشت گردی کے ذمہ داروں کو مار گرایا جائے گا چاہے وہ جہاں کہیں بھی چھپے ہوئے ہوں گے.
Без срока давности знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты.
صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ ہم انہیں زمین کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ نکالیں گے اور انہیں اپنے اس عمل کی سزا دیں گے. کچھ روسیوں کو صدر پوٹن کی سخت زبان مانوس سی محسوس ہوئی.
абсолютно знакомо, ровно то же самое я слышал 16 лет назад, когда начиналась вторая война в Чечне.
یہ آواز روسی شہر سینٹ پیٹرزبرگ کے ایک وکیل بوریس وشنسکی کی ہے. میٹرو جیٹ کے سانحے میں ہلاک ہونے والے بہت سے افراد کا تعلق اسی شہر سے ہے. مسٹر بوریس کہتے ہیں کہ صدر پوٹن نے 1999 میں بدلہ لینے کے اسی طرح کے دعوے کیے تھے. اس وقت ماسکو اور کئی دوسرے شہروں میں رات کے آخری پہر میں رہائشی عمارتوں میں ہونے والے سلسلے وار پراسرار بم دھماکوں نے کئی افراد کو ہلاک اور بہت سو کو زخمی کر کے پورے ملک کو دہشت زدہ کر دیا تھا. اس زمانے میں مسٹر پوٹن نے جو صدر بوریس جلسن کے تحت نئے نئے وزیر اعظم بنے تھے ان حملوں کا الزام چچن جنگجوؤں پر لگاتے ہوئے انہیں کچل دینے کا وعدہ کیا تھا. مسٹر وشنفسکی کہتے ہیں کہ ان دلیرانہ بیانات سے مسٹر پوٹن کا سیاسی کیریئر شروع ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اور اس وقت پوٹن کی جانب سے میٹرو جیٹ کے حادثے کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دینے میں ہچکچاہٹ ایک بار پھر سیاسی حکمت اور مصلحت کا اقدام دکھائی دیتی ہے. ان کے الفاظ مسٹر وشنفسکی کہتے ہیں کہ اس واقعے کو دہشت گردی تسلیم کرنے کا براہ راست مطلب ان لوگوں کے دعووں کو تقویت دینا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شام میں ISIS کے خلاف روس کی فضائی مہم کا بدلہ تھا. یہ ایک ایسی مہم ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ کرملن نے سیاسی اور جغرافیائی وجوہ کی بنا پر شروع کی تھی. مثلاً ISIS کے خلاف کارروائی کی بجائے اپنے اتحادی شام کے رہنما بشار الاسد کو بچانا. لیکن اب صدر پوٹن میٹرو جیٹ کے واقعے کو دہشت گردی قرار دے کر روس اور مغرب سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینے کے لیے ایک بڑے اتحاد میں شامل ہو کر یوکرین، شام اور دوسرے مسائل پر اپنے اختلافات دور کریں.
нужно установить с французами прямой контакт и работать с ними как союзниками.
روس نے شام میں ISIS کے اہداف پر اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے اور پوٹن نے اپنی فوج کو تعاون کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں جسے اب انہوں نے ISIS کے خلاف فرانسیسی اتحادیوں کے ساتھ تعاون قرار دیا ہے. ایک تھنک ٹینک ماسکو کارنگی سینٹر کے الیگزینڈر باؤنوف کا کہنا ہے کہ ایسے میں جبکہ مغرب میں بہت سے لوگ شام کے تنازع میں داخل ہونے سے متعلق روس کے محرکات کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے، صدر پوٹن نے فوجی کارروائیوں کے ذریعے بتدریج روس کو ایک ناگزیر شراکت دار کی حیثیت میں ڈھال دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پیرس پر دہشت گرد حملوں کے بعد فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے واشنگٹن اور پھر ماسکو کے پہلے دورے ایک ایسا اقدام ہے جو با آواز بلند بہت کچھ کہہ رہا ہے. یہ الفاظ تھے ایک تھنک ٹینک ماسکو کارنگی سینٹر کے الیگزینڈر باؤنوف کے۔ لیکن اس سانحے کے حوالے سے تعاون بھی کریملن کی جانب سے ایک مانوس گریز ہے۔ سن 2001 میں امریکہ پر 9/11 کے حملوں کے بعد فوری طور پر تعزیت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ دہشت گردی سے لڑنے کے لیے روس اور مغرب اپنے اختلافات دور کریں۔ اس وقت دہشت گردی کا خطرہ القاعدہ کی شکل میں سامنے تھا۔ وہ ایک ایسا اتحاد ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ وہ اس وقت تک زیادہ تر کارگر رہا جب تک وہ خطرہ بظاہر ٹل نہیں گیا۔ لیکن مسٹر بوریس وشنفسکی کہتے ہیں کہ کریملن کی جانب سے مغرب کے ساتھ اتحاد بنانے کی نئی پیشکش کا انحصار اس پر ہے کہ آیا وہ ان مغرب مخالف تند و تیز بیانات سے خود کو الگ رکھ سکتا ہے جن کی وجہ سے گزشتہ 2 برسوں میں مسٹر پوٹن کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ وشنفسکی کہتے ہیں کہ اگر آپ روسی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ بڑا دشمن کون ہے، امریکہ یا داعش۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی نوعیت کا دماغی عارضہ ہے جس میں ہمیشہ کے لیے افاقہ نہیں ہو سکتا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ مچھر کے کاٹنے سے اب تک ہمیں صرف ملیریا کے مرض کا علم تھا، لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے ڈینگی یا ڈینگے کا مرض بھی لوگوں کو کافی پریشان کر رہا ہے۔ گرم مرطوب علاقوں میں اس وائرس سے ہر سال لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں، چنانچہ اس مرض کا علاج دریافت کرنے کی کوششیں بھی پورے شد و مد سے جاری ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈینگی بخار کی 4 قسمیں ہوتی ہیں اور ہر سال ان سے 40 کروڑ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس مرض کی علامتیں شدید فلو سے ملتی ہیں اور اگر انفیکشن ایک سے زیادہ مرتبہ ہو تو جان بھی جا سکتی ہے۔ امریکی جرید سائنس میں محققین کا ایک جائزہ شائع ہوا ہے جس میں امریکہ اور سنگاپور کے ماہرین نے انسانوں میں ایک ایسی مضبوط اینٹی باڈی یا قوت مدافعت کا ذکر کیا ہے جو ڈینگی کی دوسری قسم کے اثرات ختم کر دیتی ہے، جس میں وائرس کی شدت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہی خلیے پر مشتمل اس اینٹی باڈی کا ڈینگی کے مریضوں کے خون میں پتہ چلایا گیا۔ جیمز کرو امریکی ریاست ٹینیسی کی وینڈربلٹ یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے ویکسین سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ کرو کہتے ہیں کہ یہ ایک خلیے والی اینٹی باڈی انسانوں میں انفیکشن کو خلیوں میں انتہائی ابتدائی سطح پر روک دیتی ہے۔ وائرس جسم میں داخل ہو کر خلیوں میں جینیاتی طور پر تقسیم ہو جاتا ہے اور یہ اینٹی باڈی واقعتاً اس وائرس کو روکتی ہے تاکہ وہ خلیوں میں اپنی جین سرایت نہ کر سکے۔ اس اینٹی باڈی کا تجربہ چوہوں پر کیا گیا تو ان میں ڈینگی کا کامیابی سے خاتمہ ہو گیا۔ کرو کا خیال ہے کہ اس اینٹی باڈی کی دریافت ڈینگی بخار کی 4 قسموں کے علاج کے لیے کام آ سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈینگی کی دیگر قسموں کے خلاف بھی ایسی ہی اینٹی باڈیز تلاش کی جا سکتی ہیں، چنانچہ اگر ہم واقعی انسانوں کے لیے کوئی دوا تیار کر پائے تو یہ ایک ایسا مرکب ہوگا جو ڈینگی کی 4 قسموں میں مفید ہوگا اور 4 طرح کے وائرس کے خلاف کارآمد ہوگا۔ کرو کہتے ہیں کہ محققین دوائیں بنانے والی بہت سی کمپنیوں سے رابطے میں ہیں جو اس اینٹی باڈی کو ڈینگی بخار کے علاج کے لیے دوا کی صورت دینا چاہتی ہیں۔ ڈینگی ہو یا کوئی اور مرض، اس سے بچاؤ کی اصل تدابیر تو وہی ہیں جو ہر مرض کے لیے ہیں۔ اگر حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کیا جائے تو ان سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سی بیماریاں محض صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ اگر اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھا جائے، پانی جگہ جگہ کھڑا نہ رہے، اس میں مچھر پیدا نہ ہو اور گڑھوں میں مچھر مار تیل ڈال دیا جائے اور اسی طرح کی دوسری احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو ڈینگی کیا ہر مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلح افواج اس مہم کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گی اور شہیدوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جانے دی جائیں گی۔ وہ واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں پولیس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ جمعے کی رات جہلم میں مشتعل لوگوں کے ایک ہجوم نے توہین نے مذہب پر مبنی افواہوں کے بعد ایک فیکٹری کو آگ لگا دی۔ بتایا جاتا ہے کہ فیکٹری کے مالک کا تعلق احمدی کمیونٹی سے ہے۔ اسلام آباد کی لال مسجد سے تعلق کی بنا پر معروف مولانا عبدالعزیز نے دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت نے 2 ہفتوں میں ان کے مطالبات منظور نہیں کیے تو وہ احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ ان کے مطالبات میں اپنے ایک گمشدہ عزیز کی بازیابی اور شرعی نظام کا نفاذ شامل ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے قلب میں واقع لال مسجد ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن رہی ہے، جس کی وجہ مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز کی طرف سے ملک میں شریعت نافذ کرنے کے لیے تحریک شروع کرنے کے اعادے کے بعد پیدا ہونے والے سیکیورٹی خدشات ہیں۔ اس مسجد سے ملحقہ مدرسے کے طلبہ کی طرف سے چند چینی باشندوں کو مبینہ طور پر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر زبردستی یرغمال بنائے جانے اور پھر یہاں بھاری تعداد میں اسلحے اور عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر جولائی 2007 میں ایک فوجی آپریشن کیا گیا تھا، جس میں 100 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مرنے والوں میں عبدالعزیز کے بھائی عبدالرشید غازی بھی شامل تھے، جبکہ خود انہیں سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کر لیا تھا۔ رواں ماہ ہی عبدالعزیز نے ایک بار پھر لال مسجد میں نماز جمعہ کے بعد ریلی نکالنے کا اعلان کیا، لیکن انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں کے حکام نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور مذاکرات کے بعد عبدالعزیز نے کوئی بڑی ریلی نہیں نکالی۔ لیکن اب ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال لاپتہ ہونے والے اپنے داماد کی بازیابی کے لیے حکام کو 2 ہفتوں کی مہلت دیتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ دوسری صورت میں وہ بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالیں گے۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق انہوں نے اپنی آزادانہ نقل و حرکت پر پابندی ہٹانے، اپنے خلاف سول سوسائٹی کی شکایت پر درج کی گئی ایف آئی آر ختم کرنے اور ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے مہم میں رکاوٹ نہ ڈالنے کے مطالبات بھی کیے ہیں۔ اس بارے میں تاحال حکام کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں لال مسجد اور اس کے گرد و نواح میں سیکیورٹی انتظامات میں ماضی کی نسبت اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حکومتی عہدیداروں نے بھی عبدالعزیز کی حالیہ بیان بازی پر کوئی واضح بیان تو نہیں دیا، لیکن ہفتے کو وفاقی وزیر اطلاعات نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اپنی مرضی مسلط کرنے والوں کے جبر کا سب کو سامنا رہا ہے اور ان کے بقول ایسے ہی عناصر کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں تاکہ سب کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔
جو لوگ صرف اپنی مرضی کی بات سننا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا کوئی نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں، اس کے جبر کا شکار آپ بھی ہوئے، پاکستان کی ریاست بھی ہوئی، پاکستان کی حکومت بھی ہوئی، پاکستان کی سیاست بھی ہوئی، پاکستان کی پارلیمنٹ بھی ہوئی اور پاکستان کے عوام بھی ہوئے، تو اس جدوجہد میں بھی آپ تنہا نہیں ہیں۔ جو تحفظ کی جنگ ہے اس میں بھی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔
ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے وضع کردہ قومی لائحہ عمل کے تحت انتہا پسندی پر مبنی بیانات اور نفرت انگیز تقاریر کرنے والوں اور دہشت گردوں کی کسی بھی طرح سے معاونت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں سے لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال اور نفرت انگیز تقاریر کرنے والے درجنوں افراد کے خلاف مقدمات بھی قائم کیے جا چکے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مختوم امین فہیم طویل علالت کے بعد کراچی کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 76 برس تھی۔ مختوم امین فہیم پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر بھی تھے۔ وزیراعظم نواز شریف اور کئی دیگر سیاسی قائدین نے امین فہیم کے انتقال پر دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ بچوں کو انتہا پسندی سے محفوظ رکھنا ایک قومی ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بچوں کے حقوق کے تحفظ اور انہیں بہتر ماحول کی فراہمی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ عالمی ادارے یونیسیف کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں بالخصوص ترقی پذیر ملکوں میں بہت سے بچوں کو زیادتی، استحصال اور تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
بچوں کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں بھی مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جہاں بچوں کو درپیش مشکلات کی نشاندہی کی گئی، وہیں حکام کی طرف سے اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا کہ بچوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ ہر سال 20 نومبر کو پوری دنیا میں بچوں کے حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے کہا کہ بچوں کو تعلیم اور کھیل کود کے مواقع فراہم کر کے انہیں انتہا پسندی کی طرف جانے سے روکنا سب کی ذمہ داری ہے۔
تو یہ جو بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ ان کو محفوظ بنائیں گے، طاقتور بنائیں گے، توانا بنائیں گے۔ تو بچوں کو طاقتور اور توانا کیسے آپ نے بنانے؟ کہ ہم انہیں تعلیم دیں، تعلیم تک رسائی دیں، لیکن ایسی تعلیم نہ دیں کہ وہ قلم چھوڑ دیں، میوزک سے دور ہو جائیں اور خود کش جیکٹ پہن لیں۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے اور انتہا پسندی کے سوچ سے بھی بچانا ہے۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یعنی یونیسیف کی طرف سے کہا گیا کہ دنیا بھر میں بچوں کو مختلف اقسام کے خطرات کا سامنا ہے اور کروڑوں بچے ان ممالک میں مقیم ہیں جو لڑائی کی زد میں ہیں۔ وفاقی وزیر پرویز رشید نے کہا کہ ایسے بچے جن کو اب بھی تعلیم تک رسائی نہیں، یا ایسے بچے جو اپنے خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کم عمری میں محنت مشقت کرنے پر مجبور ہیں، ان سے سب کو معذرت کرنی چاہیے۔
ہم ان کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہوں ان کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، پھر تو میں کہوں گا کہ ہم سنجیدہ ہیں اپنے بچوں کو ان تکلیفوں سے، ان مصیبتوں سے نجات دلانے کے لیے۔ ورنہ یہ جو تقریبات ہیں، یہ شاید ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن اس سے ان بچوں کی زندگی پر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ آتے ہوئے نظر آ رہی ہے، یہ ہمیں سب کو ماننا پڑے گا۔
بچوں کے حقوق کا عالمی دن منانے کا مقصد بچوں کی تعلیم، صحت، تفریح اور ذہنی تربیت کے بارے میں معاشرے میں شعور اور آگاہی کو اجاگر کرنا ہے۔ کسی بھی ملک، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں، بدامنی، لاقانونیت یا آفات کی صورت میں بچوں کے سب سے زیادہ متاثر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی بچوں کو مختلف قابل علاج بیماریوں، جن میں پولیو اور نمونیا شامل ہیں، سے شدید خطرہ لاحق ہے، جبکہ اس کے علاوہ بچوں کو گھریلو مشقت، کم عمری میں لڑکیوں کی شادیوں جیسے مسائل بھی اہم ہیں۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ پنجاب اور سندھ نے لڑکیوں کی کم عمری میں شادیوں کے خلاف ترمیم کی منظوری دی ہے، جو ان کے بقول ایک اہم پیش رفت ہے، جبکہ اس کے علاوہ بچوں کو گھریلو مشقت اور کم عمری میں لڑکیوں کی شادیوں جیسے مسائل بھی پاکستان میں عام ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے جنوبی صوبے زابل میں نامعلوم مسلح افراد نے شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد کو اغوا کر لیا، اور یہ واقعہ ایسے وقت پر پیش آیا جب رواں ماہی زابل سے 7 مغوی ہزار افراد کی لاشیں برآمد ہونے کے بعد اس کے خلاف ملکی تاریخ کے بڑے احتجاجی مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ حکام کے مطابق ہفتے کو لاسو مسلح افراد نے کابل اور کندھار کے درمیان مرکزی شاہراہ پر مسافر بسوں کو روکا اور شناخت کے بعد ان میں سے ہزارہ برادری کے لوگوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ تاحال اغواکاروں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا اور نہ ہی کسی نے اس کی ذمہ داری لی ہے، لیکن جنوبی افغانستان میں طالبان اور داعش سے وابستہ شدت پسند شیعہ لوگوں کے اغوا میں ملوث رہے ہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان ہفتے کے روز دہشت گرد گروپوں سے متعلق انٹیلیجنس کے تبادلے کے معاہدے کو سیکیورٹی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون میں نمایاں پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بیجنگ سے جاری ہونے والے ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان بین الاقوامی دہشت گردی کے مقابلے کے لیے دہشت گرد کارروائیوں، دہشت گرد گروپوں اور ان کے رابطوں کے بارے میں معلومات کے تبادلے پر اتفاق ہوا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے مالی میں ایک ہوٹل پر ہونے والے دہشت گرد حملے کو گھناؤنا قرار دیتے ہوئے عزم ظاہر کیا ہے کہ قاتلوں کا مسلسل پیچھا کیا جائے گا۔ جمعے کو مالی کے دارالحکومت بماکو کو شدت پسندوں نے ایک پرتعیش ہوٹل پر حملہ کر کے وہاں 170 لوگوں کو یرغمال بنایا۔ سیکیورٹی فوجوں نے کارروائی کر کے یرغمال افراد کو بازیافت تو کروا لیا، لیکن اس دوران 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ مغربی افریقہ کے دو دہشت گرد گروپوں القاعدہ فی البلاد المغرب اور اس سے وابستہ المرابطون نے بماکو حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ کیمرون میں سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک خودکش حملے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور شبہ یہ ہے کہ دہشت گرد گروپ بوکو حرام کے ارکان نے یہ حملہ کیا۔ کیمرون کے شمالی علاقے میں بوکو حرام کا یہ تازہ ترین حملہ ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے جنوبی مشرقی ایشیائی لیڈروں پر زور دیا ہے کہ وہ جہادیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شدت پسندی کی بجائے اعتدال پسندی پر متحد ہوں۔ آسیان کے 27ویں سربراہ اجلاس کے آغاز پر میزبان لیڈر نے کہا کہ وہ اس موقع پر جو خطاب کرنا چاہتے تھے، اب وہ فرانس، مالی اور دوسری جگہوں پر مسلمان انتہا پسندوں کے حالیہ دہشت گرد حملوں کے تناظر میں اس میں ترمیم کر رہے ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے کہا،
The perpetrators of this cowardly and barbaric acts do not represent
ملائیشیا کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان بزدلانہ اور وحشیانہ کاروائیوں کے ذمہ دار کسی نسل، مذہب یا عقیدے کی نمائندگی نہیں کرتے، اور نہ ہی انہیں اس کا دعویٰ کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ وہ دہشت گرد ہیں اور انہیں قانون کے تحت پوری طاقت سے روکنا چاہیے۔ وزیر اعظم رزاق نے کہا کہ دنیا کو اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ دہشت گردوں کے نظریات کو دروغ گوئی کے طور پر سامنے لایا جائے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نجیب رزاق مسلمان ہیں اور ایک ایسے ملک کے وزیر اعظم ہیں جہاں آبادی کا بیشتر حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے نجیب کے ساتھ اپنی ملاقات کے بعد کہا کہ ملائیشیا داعش کا مقابلہ کرنے والے اتحاد کا حصہ ہے، اور وہ اس تباہ کن نظریے جس کا پرچار کیا جا رہا ہے جیسے مسائل کا مقابلہ کرنے میں غیر معمولی طور پر اعانت کر سکتا ہے۔ بیلجیم کے دارالحکومت میں انتہائی مسلح سیکیورٹی افواج نے گلی کوچوں میں گشت جاری رکھا جبکہ سب ویز بند رہے۔ حکومت نے پیرس میں ہونے والے ملبوط حملوں جیسے خطرے کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ پیرس حملوں میں 130 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم نے کہا کہ خطرے کی سطح کو انتہائی حد تک بڑھانا اس بات کی علامت ہے کہ انتہائی سنگین اور فوری خطرہ موجود ہے، جس کی بنیاد ان درست معلومات پر ہے جو حکام نے حاصل کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ متعدد افراد ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ممکنہ طور پر کئی مقامات پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اٹلی میں پولیس نے سرکاری عمارتوں کے گرد سیکیورٹی بڑھا دی ہے، جس سے پہلے یہ اطلاعات ملی تھیں کہ پیرس میں گزشتہ حملوں کے بعد ممکن ہے اٹلی کی سرزمین پر حملے کیے جائیں۔ زلسکا ہوک کی رپورٹ کی مزید تفصیل سعدیہ اسد سے۔
جمعرات کے روز پوپ بینیڈکٹ کی رہائش گاہ ویٹیکن میں جرمنی کی جانب سے تحفتاً بھیجا گیا کرسمس ٹری لگایا گیا۔ 30 میٹر لمبے اس درخت کا افتتاح دسمبر کے اوائل میں کیا جائے گا۔ اٹلی میں پیرس پر ہونے والے حملوں کے بعد کرسمس کی تعطیلات کا آغاز سخت حفاظتی اقدامات میں کیا گیا ہے۔ روم میں موجود ایک سیاح امیلیو ددامو کا کہنا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہاں سخت حفاظتی اقدامات اور پولیس کا پہرہ ہے، تاہم میرا نہیں خیال کہ وہ ویٹیکن پر حملہ کریں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا، یہ حد سے گزر جانا ہوگا۔ ویٹیکن کا کہنا ہے کہ صورتحال میں پوپ فرانسس کا آئندہ ہفتے سینٹرل افریقن ریپبلک کا دورہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ویٹیکن کے ترجمان فیڈریکو لمبارڈی کہتے ہیں، جیسا کہ ایک سمجھدار شخص کو کرنا چاہیے، ہم بھی صورتحال کا بالکل اسی طرح جائزہ لے رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تاہم ہم اب بھی وسطی افریقہ جانے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمیں بہتر صورتحال کا سامنا ہوگا اور ہمارا خیر مقدم کیا جائے گا۔ ویٹیکن کے ترجمان کے مطابق پوپ فرانسس سینٹرل افریقن ریپبلک میں امن اور مصالحت کا پیغام لے کر جائیں گے۔ یہ وہ ملک ہے جس میں مسلم اور عیسائی برادری کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے۔ وہ کینیا اور یوگنڈا میں بھی قیام کریں گے۔ پوپ فرانسس نے اتوار کے روز پیرس پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے نام پر دہشت گردی بھی توہین مذہب کے زمرے میں آتی ہے۔ بدھ کے روز عوام سے معمول کے خطاب میں انہوں نے کہا کہ دھمکی کے باوجود گرجا گھر کے دروازے کھلے رہیں گے۔ چرچ کے دروازے بند نہیں ہوں گے، بالکل نہیں، سب دروازے کھلے رہیں گے۔ اٹلی نے جمعرات کے روز لیول 2 یعنی دوسرے درجے تک سیکیورٹی بڑھا دی ہے، جو کہ کسی براہ راست حملے کے نہ ہونے کے باوجود اعلیٰ ترین سطح کی سیکیورٹی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما شام کے مزید پناہ گزینوں کو امریکہ میں پناہ دینے کے اپنے منصوبوں کی وکالت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ملائیشیا میں انہوں نے تشدد اور غربت کی وجہ سے بے گھر ہونے والے بچوں سے ملاقات کی۔ کوالالمپور میں صدر براک اوباما نے ڈگنیٹی فار چلڈرن فاؤنڈیشن کا دورہ کیا اور پناہ گزین بچوں سے ملاقات کی، جن میں کچھ امریکہ آئیں گے۔ صدر کے اس دورے سے انہیں امریکہ میں اپنے ان مخالفین پر دباؤ ڈالنے کا موقع مل گیا جو جنگ سے تباہ حال شام سے 10,000 پناہ گزینوں کو امریکہ لانے کے منصوبے کی مخالفت کرتے ہیں۔ امریکہ میں بیشتر لوگوں کو خدشہ ہے کہ انتہا پسند شام کے پناہ گزینوں کے اس پروگرام کے آڑ میں امریکہ میں داخل ہو کر حملے کر سکتے ہیں، اور ان خدشات کو پیرس میں ہونے والے حملوں کے بعد مزید تقویت ملی ہے، جن حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ اور امریکہ کے نائب صدر نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں صدر اوباما اور اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ وہ دہشت گردوں سے ملک کا تحفظ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے انتہائی خطرے سے دو چار افراد میں سے بیشتر کو پناہ دیں گے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اور صدر امریکی عوام کے تحفظ کو اپنی پہلی ترجیح خیال کرتے ہیں، لیکن پناہ گزینوں کے لیے دروازے بند کرنا اقدار سے روگردانی ہوگی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ شام میں داعش عسکریت پسندوں کے اہداف کے خلاف بمباری کی کارروائیاں مؤثر ثابت ہو رہی ہیں، لیکن روس کو دہشت گرد حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مزید اقدامات درکار ہیں۔ اور چین میں سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ جمعے کو دیر گئے شمال مشرقی شہر میں کوئلے کی ایک کان میں آتش زنی سے 21 کانکن ہلاک ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یورپ کی ایک تنظیم آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن، جسے او ایس سی ای بھی کہا جاتا ہے، کہ رکن ملکوں نے اپنے آپ سے حقوق اور بنیادی آزادیوں کے لیے کام کرنے کا عہد کیا ہے۔ ستمبر کے مہینے میں وارسو میں او ایس سی ای کے ہیومن ڈائمنشن امپلیمنٹیشن کے سالانہ اجلاس میں شریک ریاستوں نے روس کی اپنے ہمسایوں کے خلاف جارحانہ کارروائیوں اور روس کے اندر لوگوں کو دبانے کے معاملے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ روس کی جانب سے انتہا پسندی کی روک تھام کے مبہم قوانین کا غلط استعمال اظہار کی آزادی کو پریشان کن انداز میں متاثر کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں حکومت کو آزادانہ نکتہ چینی کا سامنا ہے۔ او ایس سی ای کے لیے امریکی سفیر ڈینیل بیر نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں تحفظات ہیں کہ جو روسی باشندے اپنی رائے کا آزادانہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، انہیں جرائم سے متعلق الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ یہ کاٹیرینا وولونگ زینی ناوا کو کرنا پڑا، جنہوں نے محض یوکرین سے متعلق سوشل میڈیا کے لنک شیئر کیے تھے اور اب انہیں نسلی نفرت کو ہوا دینے کے بے بنیاد الزامات کے تحت 4 سال جیل کی سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آذربائیجان میں لوگوں کو اپنی بنیادی آزادیوں کے استعمال پر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ امریکہ باکو کے حکام پر زور دیتا ہے کہ وہ خدیجہ اسماعیلووا اور رسول جعفروف سمیت ایسے تمام افراد کو رہا کر دے۔ بیلاروس نے او ایس سی ای کے ساتھ اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا ہے، جیسا کہ وہ اپنے ہاں سیاسی حزب اختلاف، میڈیا اور سول سوسائٹی پر حدود و قیود جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ بیلاروس پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے فوجداری کے قانون کی شق نمبر 193.1 کو منسوخ کرے، جو سرکاری اجازت حاصل کیے بغیر ہونے والے عوامی سرگرمیوں کو جرم قرار دیتا ہے، اور وہ انتخابی اور میڈیا سے متعلق طویل عرصے سے تاخیر کی شکار ان اصلاحات کو نافذ کرے جو شفاف مقابلے اور ووٹرز کے لیے باشعور فیصلے کو ممکن بنائیں گی۔ ہنگری میں جمہوریت کے بارے میں خدشات بدستور موجود ہیں، خاص طور پر غیر سرکاری نگران تنظیموں کی غیر ضروری تحقیقات کے بارے میں۔ تارکین وطن کے خلاف تند و تیز بیانات، پناہ گزینوں اور پناہ کے متلاشیوں اور تارکین وطن کے ساتھ برتاؤ اور روما کمیونٹی کے اسکولوں کو الگ تھلگ کرنے کے بارے میں بھی تحفظات پائے جاتے ہیں، اور امریکی حکومت چاہتی ہے کہ ہنگری کی حکومت ان مسائل کو حل کرے۔ حزب اختلاف کے کچھ پرامن گروپس کو وارسو میں او ایس سی ای کے اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، جن میں زارا فوخو جائبہ بھی شامل ہیں، جو اس وقت کی کلدم تنظیم اسلامک ریزسٹنس پارٹی آف تاجکستان کے ساتھی ارکان کے ساتھ ابھی تک قید میں ہیں۔ یہ او ایس سی ای تنظیم کے ہر رکن ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کریں اور عدم برداشت، امتیازی سلوک، غیر مساویانہ برتاؤ اور نفرت پر مبنی جرائم کے خلاف جنگ کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس برس کا گوگل سائنس میلہ جیتنے والی امریکی طالبہ اولیویا ہالسی ایک عام 17 سالہ لڑکی نہیں ہے۔ اس نے ایبولا وائرس کی تشخیص کے لیے ایک انتہائی سستا اور پورٹیبل ٹیسٹ ڈیزائن کیا ہے۔ جس سے ممکنہ طور پر خطرناک اور مہلک انفیکشن ایبولا کے پھیلاؤ کو محدود کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
All right, ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. Our 2015 Google Science Fair grand prize winner, Olivia Hallisey. Olivia.
امریکہ میں گرینویچ کنیکٹیکٹ ہائی اسکول کی جونیئر طالبہ اولیویا ایک ایسا ٹیسٹ ڈیزائن ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں جس کی بدولت تھوک میں ایبولا وائرس کا پتہ لگانے میں صرف 30 منٹ لگیں گے۔
So without further ado, here are our 2015 Google Science Fair finalists.
گوگل سائنس میلا 2015 کی انعامی تقریب کیلیفورنیا میں گوگل کے صدر دفتر ماؤنٹین ویو میں منعقد ہوئی، جہاں 22 فائنلسٹ کی موجودگی میں اولیویا نے پہلے انعام کو وصول کیا۔ گوگل کے پانچویں سالانہ میلے میں اولیویا نے نہ صرف گوگل گرینڈ پرائز وصول کیا بلکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے گوگل کی طرف سے $50,000 کا انعامی وظیفہ بھی حاصل کیا ہے۔
Our grand prize winner will win a $50,000 college scholarship, and that is of course courtesy of Google. And Olivia.
گوگل کا سائنسی میلہ اصل میں نئی نسل کے سائنسدان، موجب اور ماہرین کے درمیان ایک مقابلہ ہے جس میں 13 سے 18 برس کے نوجوانوں کو حصہ لینے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔
So this, I don't need to tell you, is a phenomenal group of kids who have done some absolutely amazing work. Now, we've had the pleasure of spending a couple days with them here in California. They are all a delight.
ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں طلبہ مقابلے میں اپنے سائنسی منصوبے بھیجتے ہیں، جن میں سے بعض کو فائنل مقابلے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اولیویا نے اپنے منصوبے کی وضاحت میں لکھا ہے کہ ایبولا کی موجودہ تشخیص کے عمل کے ساتھ بہت سے مسئلے ہیں۔ اس طریقے سے ایبولا وائرس کا پتہ لگانے کے لیے لگ بھگ 12 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پیچیدہ اوزار اور کیمیکلز کے لیے ریفریجریٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لاگت بھی کم از کم $1,000 آتی ہے۔ اس کے برعکس نیا طریقہ کار سستا، تیز رفتار اور دیر پا ہے، جس کی مدد سے تقریباً $25 میں صرف 30 منٹ کے اندر اندر ٹیسٹ کے درست نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کے ذریعے مریض میں علامات یا انفیکشن ظاہر ہونے سے پہلے ہی ایبولا کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور کسی مریض میں انفیکشن پھیلنے یا متعدی بننے سے قبل ہی اس کا تیز رفتار علاج کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اولیویا کی ڈیزائن کردہ ٹیسٹ کا طریقہ کار نہایت آسان ہے، جس کے لیے ریفریجریٹر کی ضرورت نہیں۔ یہ ڈیوائس رنگ کی تبدیلی کی بنیاد پر وائرس میں سے ایک پروٹین کا پتہ لگاتی ہے۔ اولیویا نے اگرچہ حقیقی مریضوں یا وائرس پر اس ایجاد کی جانچ نہیں کی ہے، لیکن اس نے ظاہر کیا کہ ایک سلک پر مشتمل خصوصی جانچ کے کارڈ پر مریضوں کے تھوک کے نمونے ڈالنے سے کارڈ کے اجزاء رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اگر ایبولا اینٹی جینز موجود ہیں۔ اولیویا نے CNBC نیوز سے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے پچھلے سال ایبولا کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں مضامین پڑھنے کے بعد اس منصوبے پر کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ متعدی امراض کے پیچیدہ مسئلے کا آسان حل چاہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے اس وبائی مرض کی روک تھام کے طریقوں کی تلاش پر کام کیا۔
test for Ebola. And I was fascinated how Ebola targets a village and then grows exponentially within that village and just destroys the fabric of it. So,
اولیویا نے کہا کہ ہمیں عالمی صحت، ماحول اور دنیا کے لیے خطرہ بننے والے چیلنجوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اولیویا ہالیسی اسکالرشپ سے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہیں اور اس کے بعد عالمی صحت کی تنظیموں جیسے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز میں کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اولیویا نے کہا کہ میں ابھی سے اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پرجوش ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایبولا وائرس کی جلد تشخیص اس مہلک مرض کے پھیلاؤ کے روکنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ 90% سے زیادہ متاثرین ابتدائی تشخیص اور طبی مداخلت سے قبل ہی مر جاتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق سب سے پہلے یہ بیماری وسطی اور مغربی افریقہ کے دور دراز دیہاتوں میں آئی۔ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ 1974 میں یہ مرض سب سے پہلے کانگو اور سوڈان میں رپورٹ ہوا تھا۔ اس بیماری کا نام دریائے ایبولا سے موسوم ہے۔ 2014 میں افریقی ملک لائبیریا میں اس کی وبا پھوٹی تھی، جہاں اس مرض کی ویکسین کی عدم موجودگی نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لے لی تھیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
के पहले रोज सन 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म प्रेम रतन धन पायो। तफसीलात फिक्रो फन।
प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन, प्रेम रतन धन पायो, मैंने प्रेम रतन धन पायो।
इससे कबल सलमान की फिल्में ईद पर रिलीज की जाती थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज के लिए दिवाली के त्योहार को चुना और प्रेम रतन धन पायो रिलीज के पहले ही रोज सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब ठहरी। पहले पाँच रोज में फिल्म ने मजमू तौर पर 143.39 करोड़ का बिजनेस किया।
रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन।
द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गुज़श्ता बरस इसी मौके पर शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर रिलीज की गई।
मन वाला गे, ओ मन वाला गे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, लिपे रहो जिया का जिया का जिया का ये गावे।
सलमान की इस फिल्म ने इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। मसलन रिलीज के पहले रोज सबसे ज्यादा तेजी से कमाई करते हुए 40.35 करोड़ रुपए कमाए। आमिर खान की धूम 3, जो सन 2013 में क्रिसमस के आसपास रिलीज हुई थी, पहले रोज 36.22 करोड़ रुपए कमाए, जबकि शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस ने 33.12 करोड़ रुपए कमाए थे। और सलमान खान ही की एक था टाइगर 32.93 करोड़ कमाकर पांचवें नंबर पर रही। इस तरह द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बॉलीवुड की पहली पांच पोजीशंस पर खान विराजमान है। प्रेम रतन धन पायो पहले 3 दिन ही में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी। सलमान खान और सोनम कपूर के साथ साथ अनुपम खेर, अरमान कोहली और नील नितिन मुकेश भी फिल्म का हिस्सा हैं।
प्रेम रतन पाया,
मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। हर फैमिली में प्रॉब्लम है, पर वो खुश नसीब है जिनकी फैमिली होती है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असर।
कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम कोई और हो।
सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں پروگرام ہوگا کچھ تو کہیے نیوز شو کے بعد. آج مہمان ہیں چوتھی دنیا نیوز میگزین کے ایڈیٹر وسیم راشد, اور آپ جانتے ہیں آپ کی میزبان شہناز عزیز ہیں. اس نیوز شو کے ایڈیٹر یاسمین جمیل تھیں, پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر پردیس بانی. بہشت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.